بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود بجي محمد وآل محمد. ابھی ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ نیابت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. نائب ان معنی ہے کہ اپنی صفات دی ہیں, جس کو ہم نے کہا کہ تخلقو باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق سے اپنا آپ کو آراستہ کرو, زینت دو اپنے آپ کو. اس معنی میں کہ ہر انسان خدا کا نائب ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کو صفات دی کہ تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ تم کیا کام کرتے ہو. یہ عام معنی میں کہتے ہیں کہ انسان کو جس ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے. ایک نیابت خاصہ ہے, خلافت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کو عطا کی ہے, اپنا خلیفہ بنایا ہے. یعنی خلیفہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے جانے کے بعد یا کسی کی غیر موجودگی میں کوئی کام انجام دے. خدا غیر موجود نہیں ہے, موجود ہے, ٹھیک ہے نا. خدا کبھی غیب میں نہیں جا سکتا, خدا کبھی غائب نہیں ہو سکتا. اس بنا پر خلیفہ سے مراد یہ نہیں کہ خدا چلا گیا اور پھر حضرت آدم یا انبیاء یا اولیاء یا اوصیاء جو ہے یا ائمہ جو ہیں اس کی غیبت میں کام کر رہے ہیں. نہیں, جیسے کیپٹن اور وائس کیپٹن ہوتا ہے, کرکٹ ٹیم سے کیپٹن چلا جائے تو وائس کیپٹن جو ہے وہ کیپٹن شپ کے کام انجام دیتا ہے, سب اس کی بات سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جب تک کیپٹن ہوتا ہے وائس کیپٹن حکم نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے کہ خدا چلا گیا اور پھر جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے, نہیں. بلکہ یہ جو خدا نے خلافت کا نظام قائم کیا اس لیے تاکہ بہتر انداز سے خدا کی ہدایت پہنچے, وسیلوں کے ذریعے سے, واسطے کے ذریعے سے پہنچے. خدا ہی ہوائی چلانے والا ہے لیکن اسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. خدا ہی رزق دینے والا ہے لیکن اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. خدا ہی بیج کو پانی پہنچانے والا ہے لیکن اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے, نظام بنایا ہے. تو ایک خلافت عامہ ہے کہ ہر انسان خدا کی صفات کو اپناتا جائے وہ اس کا خلیفہ ہوتا جائے گا. اور ایک نیا خلافت خاصہ ہے جو اوصیاء انبیاء اور اولیاء اور ائمہ علیہ السلام سے مربوط ہے. اسی طریقہ سے ایک نیابت عامہ ہے, ایک نیابت خاصہ ہے. نیابت عام خاصہ یعنی زمانہ غیبت میں وہ صرف اور صرف چار نائبین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, جن کو نومینیٹ کیا ہے, نامزد کیا ہے, بائی نیم بتایا کہ یہ چار ہیں, ان کے علاوہ کوئی میری خلاف میری وصایت کا, میرے نیابت کا دعویٰ کرے وہ صحیح آدمی نہیں ہے. روایت کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ان چار کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کرتا. ایک نیابت عامہ ہے, یعنی فقہا و اما الحوادث الواقعا فرجعوا الى رواۃ احادیثنا, و جو حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں. واقعہ کہتے ہیں وقوع پذیر ہونا, واقع ہونا, یہ واقعہ ہو گیا یعنی وقوع پذیر ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوں گے, یہ واقعہ ہو گیا. واقعہ جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وقوع پذیر ہو گیا, وقع یعنی ہو گیا. حوادث واما الحوادث الواقعہ یعنی جو حالات رونما ہو رہے ہیں, سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں, نشیب و فراد ہوں, ان میں ان مجتہدین کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری احادیث کو بیان کرنے والے ہیں. یہاں پہ مرجع تقلید مراد نہیں ہے, یعنی عمومی معنی میں یہ تقلید کے لیے حکم ہے, لیکن یہاں پر تقلید سے زیادہ وہ سیاسی میٹر ہے کہ سیاسی میدان میں نشب و فراز میں تشیع کے لیے، مکتب اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک رہبر ہونا چاہیے سیاسی طور پر جو اس کو لیڈ کر سکے، چلا سکے. وہ عمل حوادث الواقعہ، اس لیے کہ آج ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں. دو دن بعد ایک اور واقعہ رونما ہوگا، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے مقدمات ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لہذا مجتہد کو، ولی فقی کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کے تو حکم دے سکے. یہ نیابت عامہ ہے. ایک اور نیابت جس کو کہا ہے، فل العوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے. وہ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، امر مولا کا متی ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، یہ صفات. اس کے بعد کا فل العوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے ان کی تقلید کریں. جو ہمارے مد مقابل افراد ہیں، خصوصاً غلو کرنے والے افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نائب امام کہہ رہے ہو، امام خمینی کو یا خامنئی کو یا دوسرے مراجع کو، یہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. امام کا قول ہے، امام کا قول ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. کبھی بھی جس کو ہم نے نائب کہا ہے، اس نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ مجھے نائب کہیے، میں نائب امام ہوں. توجہ رکھیے گا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نائب امام ہے. کبھی امام خمینی نے کہا کہ مجھے نائب امام کو، بلکہ امام خمینی نے کہا مجھے رہبر کہنے کے بجائے مجھے خادم کہو، خدمت گزار کہو. بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے رہبر کہنے کے بجائے خدمت گزار کہیں. شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم عاشق خدمت ہیں، نہ کہ عاشق قدرت و سلطنت. یعنی علماء کی شان ہی ہوتی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی نائب امام کو، جس کو ہم نائب آخر سیستانی ہوں، امام خمینی ہوں، آغا رہبر ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا. لہذا ان دوستوں کی خدمت میں جو اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، یا وہ اخباری حضرات جو اصولی مکتب کے مقابل، ائمہ کے مکتب کے مقابل میں در حقیقت اعتراضات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی امام خمینی نے، آغا سیستانی نے، آغا خامنئی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کہو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک نائب امام ہونا چاہیے کہ جو اس عصر غیبت میں امام کی در حقیقت جو کام ہیں ہدایت کے، رہنمائی کے، اس کو انجام دے سکے. تو سوال تو بہن کا، اس کو میں تھوڑا سا وسیع کیا ہے تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے اور یہ بات جو ہے وہ چلی جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ سامنا ہے. ایک اور مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے اس وقت ہمارے ہی اپنے کچھ شیعہ بھائیوں کی طرف سے، وہ نماز عید کا مسئلہ ہے. وہ انشاءاللہ میں کل ڈسکس کروں گا. امام سجاد کا حوالہ دیا گیا ہے، عید منائے نہیں منائے، عید الفطر پڑھیں نہیں پڑھیں، ائمہ نے لعنت بھیجی ہے یا ائمہ نے حق غصب کیا ہے، ائمہ کا جو حق غصب کیا ہے ائمہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، یا نمازیں، یا ہمیں عید کیوں منانی چاہیے، حضرت علی کے دسواں ہیں. تو انشاءاللہ کل میں اس چیز کو بھی ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ بہرحال اجتماعی موضوعات ہیں معاشرتی، اس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے، اس کا مدلل جواب دیا جانا چاہیے کل کی انشاءاللہ گفتگو میں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ حیات طیبہ، یعنی ہم نے گفتگو شروع کی تھی سب سے پہلے کہ ایمان اور عمل صالح کے آثار کیا ہیں. ان میں ہم نے تین یا چار اثرات کو اور نتائج کو بیان کیا تھا، ان میں سے ایک حیات طیبہ تھا. گزشتہ تین روز سے ہماری گفتگو اسی حیات طیبہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اس حیات طیبہ کو، پاکیزہ زندگی کو کیسے حاصل کیا جائے. آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حیات طیبہ یا پاکیزہ زندگی کے حصول میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اور انسان انہیں کیسے دور کر سکتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. درود بھیجے محمد والے محمد کا. امام سجاد نے اس دعا میں، جو دعا استقبال ماہ رمضان ہے، اس میں چار موانع کو یا چار رکاوٹوں کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. پاکیزہ زندگی یا سیر سلوک، اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو چار امام سجاد نے بیان فرمایا ہے. پہلی چیز انحراف، دوسری چیز بے بصیرتی، تیسری چیز انحراف غفلت، چوتھی چیز شیطانی دھوکے میں آنا. یہ چار چیزیں امام سجاد نے بیان کی ہیں کہ خدا ہمیں انحراف سے بچا، ہمیں بے بصیرتی نہ آئے، اور ہم غفلت سے دور رہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں. اس میں عربی عبارتیں بھی ہیں لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہمارا وقت بچے. لہذا سب سے پہلی چیز انحراف ہے. انحراف یعنی اپنی راہ سے ہٹ جانا. انسان اپنی راہ سے ہٹ جائے، منحرف ہو جائے. انسان کیسے منحرف ہوتا ہے؟ یہ آپ کا مقصد ہے، یہ آپ کی منزل ہے، ہدف ہے، اور آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے. جب انسان کی توجہ منزل سے ہٹ جائے، مقصد و ہدف سے ہٹ جائے، وہ منحرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں آپ کھڑے ہیں گن لیے ہوئے، یہ آپ کا نشانہ ہے، آپ نے اس کو نشانہ لگانا ہے اس پوائنٹ کو. لیکن ذرہ برابر بھی اگر آپ کی نگاہیں آپ کے ہدف سے دور ہو جائیں، کیا ہوگا؟ آپ کا نشانہ یا نہیں لگے گا، منحرف ہو جائیں گے آپ. یہ انحراف، یہ ڈائیورژن بہت ہی مائنر سا شروع میں ہوتا ہے، بہت ہی مائنر سا، لیکن بہت ہی مائنر سا ہوگا لیکن آپ کو مقصد سے دور کر دے گا. لہذا انحراف اس وقت ہوتا ہے جب منزل اور ہدف اور مقصد انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، نظر نہ آئے، دھندلا نظر آئے، شفافیت نہ رہے، کلیئر نہ ہو. لہذا وہیں سے انحراف شروع ہوتا ہے. اور جب انحراف شروع ہوتا ہے تو بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے، بہت ہی معمولی سا، کہ آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. آہستہ اتنا معمولی سا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ چلنے دو، جانے دو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بال تو نظر آ رہا ہے نماز میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موزے تو نہیں پہنے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. لہذا اس انحراف کا تقاضا یہ ہے، کیسے بچا جائے؟ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جائے. ایک عمارت جو بنتی ہے وہ مختلف اینٹوں سے مل کے بنتی ہے. چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بہت بڑی عمارت بنتی ہے. اسی طرح انسان بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کو صحیح. اچھا، کیا یہ جو اینٹیں بریکس ہیں آپ لا کے یہاں ڈھیر کر دیں، یہاں پہ ڈھیر لگا دیں، یہاں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں بہت ساری، کیا مکان بن جائے گا؟ جی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہیں ان کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیں، کیا مکان بن جائے گا؟ نہیں. اچھا، اس دن کے درمیان گارا بھی رکھ کے ان کو جما دیں، مکان بن جائے گا؟ نہیں. کب؟ جب جہاں دل چاہیں دیوار کھڑی کر دیں، مکان بن جائے گا؟ جب تک اس نقشے کے مطابق یہ بیڈ روم ہے، یہ اٹیچ بات ہے، یہ کچن ہے، یہ لاؤنج ہے، یہ کار پورچ ہے، ये مثال کے طور پہ اسٹڈی روم ہے, ان اس نقشے کے مطابق دیوار کھڑی کی جائے, دیوار کی اینٹوں کے درمیان گارا رکھا جائے, تب جا کے ایک مکمل گھر بنے گا. ایک مکمل انسان چھوٹے چھوٹے کاموں کو صحیح وقت پر, صحیح طریقے سے, صحیح میتھڈ سے جب انجام دے گا تو وہ مکمل انسان بنے گا, وہ انحراف سے دور رہے گا. انحراف سے بچنے کے لیے انسان چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دے, یعنی ان سے توجہ رکھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی انسان کوئی عمل کرے گا اس کو دیکھے گا, ذرے کے برابر بھی انسان کوئی عمل کرے گا اس کو دیکھے گا. اس بنا پر انحراف سب سے پہلی چیز جو شروع ہوتی ہے وہ انحراف ہے. یعنی انحراف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لاوبالی پن یعنی سب چلتا ہے, ٹھیک ہے, جانے دو, چلنے دو, ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا, ہو جائے گا, یہ لاوبالی پن ہے. جی کیا چیز؟ کیئر لیس ہو جائے, ٹھیک ہے, سب چلتا ہے, چلنے دو. نہیں مولانا, آپ کو مسئلہ ہے, یہ دنیا سب ایسی چل رہی ہے. یعنی شاید لاوبالی پن کی جو اصطلاح ہو, شاید یہ ہو, ابال کس کو کہتے ہیں؟ بوائلنگ پوائنٹ کو, ٹھیک ہے نا, بوائل ہو رہا ہے پانی. اگر یہ نارمل یہاں پہ رکھا ہوا ہے دیگچی میں مثال کے طور پہ, تو یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ابال نہیں ہے, یہ نارمل ہے. ابال جب آئے گا تو یہ اپنی جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس سے بڑھ جائے گا. پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہے؟ 100 ڈگری, صحیح, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ پانی جو ہے وہ ابلنے لگا ہے, یعنی گرم ہو گیا ہے. اب آپ اس سے کوئی بھی صفائی کر سکتے ہیں, دھلائی کر سکتے ہیں, چائے بنا سکتے ہیں, کھانے میں ڈال سکتے ہیں, مختلف چاول کو دم دیا جا سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. لا ابالی پن یعنی وہ پانی کے جس میں کوئی ابال نہ ہو, اس سے چائے بن سکتی ہے, کافی بن سکتی ہے, کوئی پیسٹ تیار ہو سکتا ہے, مسالہ نہیں. لوبالی پن یعنی وہ پانی کے جس میں ابال نہیں ہے, وہ کھانے کمانے کے پینے کے قابل مثال کے طور پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کھانے پینے کے قابل نہیں ہے. لاوبالی پن یعنی وہ زندگی جس میں ہلچل نہ ہو, وہ زندگی. یہ پانی اگر ایسے ہی رہنا 100 سال تک, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اس میں ابال آئے گا تو یہ دوسروں کے کام آئے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ لاوبالی پن سے نکلو, یعنی ابال لے کر آؤ اپنے اندر, اپنے اندر جو جراثیم ہیں انہیں مارو, تمہارے اندر جو بیکٹیریا آ گئے ہیں ان کو ختم کرو آگ سے, ٹھیک ہے نا. یعنی عذاب الہی کی تھوڑی سی خوف جو ہے وہ اپنے آپ تک پہنچاؤ, تاکہ لاوبالی پن سے نکلو, تاکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دے اور انسان اس انحراف سے بچے. یہاں اندازہ نہیں ہوگا, لیکن یہ انحراف جو ہے وہ بہت ہی معمولی ہوتا چلا جائے گا. جب انسان منزل پہنچے گا تو دیکھے گا کہ میں کہیں اور ہوں اور میری منزل کہیں اور ہے. پہلی چیز انحراف. دوسری چیز جو امام سجاد نے اس دعا میں بیان کی ہے وہ ہے بے بصیرتی. بصارت اور بصیرت, یہ ظاہری روشنی کو کہا جاتا ہے, آنکھوں کی روشنی بصارت, بصیرت دل کی روشنی. کہہ رہے ہیں کہ بے بصیرتی یعنی تمہارے دل میں روشنی نہ ہو, تمہاری دل کی آنکھیں اندھی ہوں, خواہشات نفسانی کی پیروی سے شیطان کی پیروی سے حکم الہی کی پامالی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بے بصیرت. جب انحراف پیدا ہوگا, لاوبالی پن ہوگا, کیئر لیس ہوگا, ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے, چلتا ہے, آہستہ آہستہ انسان کی عقل اور اس کے دل کی جو نگاہیں ہیں وہ کمزور ہونے لگیں گی, اسے دور کی چیز کلیئر نظر نہیں آئے گی. وہ مثال آپ کے ذہن میں ہو کہ خدا کی عبادات ہم میں دوربینی صلاحیت پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں ہم یہاں ہیں اور ہمیں لاکھوں سال بعد جو قیامت آنے والی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں جہنم نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنی قبر نظر آ رہی ہے، ہمیں عذاب نظر آ رہا ہے، یہ بصیرت ہے۔ اور اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں فقد البصر احون من فقدان البصیرہ، ظاہری آنکھوں کا چلا جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ انسان کا اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ایک انسان اندھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آخرت میں بھی اندھے والا ہو، دنیا میں کام کاج کر سکتا ہے، دنیا میں دوسرے کام کر سکتا ہے، ایمان والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں آنکھوں والا ہو آخرت میں بھی ایمان والا ہو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کا جو نقصان ہے وہ کم ہے، کسی کی آنکھیں ضائع ہو جائیں نعوذ باللہ، لیکن اس کے اگر ایمان چلا جائے، دل اندھا ہو جائے، عقل اندھی ہو جائے، بے بصیرتی آ جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ یہاں سے جو امام نے کہا ہے انحراف، وجنبنا الحاد فی توحیدک، اے خدا اپنی توحید میں انحراف سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھ۔ یہ توحید ہے، توحید الہی، اس میں انحراف نہ آئے۔ خدا ہے، ایک ہے، دیکھ رہا ہے، اس میں انحراف آئے گا، خدا نہیں ہے، خدا نہیں دیکھ رہا، انسان بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوگی جو امام نے یہاں طلب کی اس دعائے استقبال ماہ رمضان میں۔ اس کے بعد کہاں ہمیں بے بصیرتی سے، والعمى عن سبيلك، ہم تیری راہ میں بغیر آنکھوں والے ہو جائیں، دل کی آنکھوں والے، یعنی دل ہمارے اندھے ہو جائیں۔ اس کے بعد درود بھیجے محمد والے محمد۔ کیسے انسان اندھا ہو جاتا ہے، کیسے انسان بے بصیرت ہو جاتا ہے؟ آئیے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کیسے اندھا ہوتا ہے۔ مولا خوبصورت حدیث میں فرماتے ہیں کسی چیز سے عشق، کسی چیز سے عشق یعنی خدا کی یاد سے منہ موڑ کر صرف اسی کو دیکھنا دل کی بے بصیرتی کا سبب بنتا ہے، اندھے پن کا سبب بنتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ کسی چیز سے عشق دل کو اندھا کر دے گا، روح کو بیمار کر دے گا، روح بیمار ہو جائے گی۔ تیسرا جو نقصان بتایا، بیمار آنکھوں سے دیکھے گا، یعنی اس دل کی جب بیمار آنکھیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ ہر چیز انسان کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ہر چیز اس کی نظر میں پھر ایسے ہی ہوگی۔ اس کے بعد کہا وہ مریض کانوں سے سنے گا، اس کے کان بھی مریض ہوں گے، وہ نصیحت کے بعد نہیں سنے گا۔ کسی چیز سے عشق یعنی جو خدا سے ٹوٹ جائے اور دنیا اور دنیا کی چیزوں میں لگ جائے، دل اس کا اندھا ہو جائے گا، روح بیمار ہوگی، آنکھیں اور کان بیمار ہو جائیں گے، یہ بے بصیرتی۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی مدد سے، خدا کی توجہ سے انسان دنیا سے محبت کرے تو وہ دنیا سے اتنا ہی لے گا جتنا لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز امام فرماتے ہیں وہ غفلت ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ غفلت روح کا میل ہے، جس طرح میل اگر انسان کے بدن پہ آ جائے جو پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے، جو وضو غسل انسان کا صحیح نہیں ہوگا، اسی طرح غفلت اگر روح پہ آ جائے تو انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ غفلت کے آثار کیا ہیں وہ بھی بتا دیں کہ غفلت جب آتی ہے، بے بصیرتی آتی ہے تو یہ اس کے نقصانات ہیں، غفلت جب آئے گی تو اس کے نقصانات بھی۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جہالت، انسان جاہل ہو جائے گا، یعنی علم سے محروم ہوگا، یعنی انالائز کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، غفلت، دو اس کی ہلاکت نزدیک آ جاتی ہے، تین دل کی موت یا مردہ دل ہو جاتا ہے انسان، یعنی دل اندھا ہو جائے، بے بصیرتی، چار اعمال کا فاسد ہونا، خراب ہونا، نیت صحیح نہیں رہتی انسان کی، پانچ آخرت کا خسارہ، خسارہ یعنی شدید نقصان، اور ساتواں چھٹا جو امام علی علیہ السلام نے بتایا وہ ہے قساوت قلب، دل سخت ہو جاتا ہے، انحراف بتایا، نقصانات بتائے، راحل بتایا، کیا کرے چھوٹے چھوٹے، بے بصیرتی بتائے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے نقصانات بتائے، انسان خدا سے توجہ کرے، دعا کرے، اس میں خدا سے کہے کہ مجھے بصیرت عطا فرما، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، رسول اللہ کی ایک دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے خدا مجھے دکھا چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ، اے خدا جیسی چیزوں کی حقیقت ہے مجھے ویسے ہی دکھا، یہ دعا یاد کریں، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے خدا میں چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھوں، ایسا نہیں ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں، میں سو جاؤں، میں غفلت کے شکار ہو جاؤں، جہالت، انسان جاہل رہ جاتا ہے، یہ جاہل یعنی انسان میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے صحیح اور حق فیصلہ کرنے کی، جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا، یہ جہل اس کے مقابلے میں نہیں ہے، جہل سے مراد یہ ہے کہ انسان مزید اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا، ایک چیز، دوسری چیز جو اس سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، یہ وہی ہیں، یہ ہلاکت نزدیک ہو جاتی ہے جب انسان جاہل ہوگا، صحیح چیز صحیح وقت فیصلہ نہ کرے گا، اس کی ہلاکت نزدیک آئے گی، ہلاکت سے مراد جو ہے وہ جسمانی ہلاکت نہیں ہے، یہاں پہ ہلاکت سے مراد معمولاً روحانی ہلاکت ہے، اسپریچل ہلاکت ہے اس کی، تیسری چیز کہ دل مردہ ہو جائے گا، جب دل مردہ ہو جائے گا نا پھر حلال حرام، جائز ناجائز، خدا شیطان کچھ نظر نہیں آتا، انسان کہتا ہے بس کرو دنیا، اعمال جب دل مردہ ہوگا تو پھر اعمال فاسد ہونا شروع ہو جائیں گے، خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوں گے، انسان خدا کی رضا کے مطابق کاموں کا انجام نہیں دے گا، اور پھر جب اعمال فاسد ہوں گے تو پھر آخرت کا خسارہ انسان کے دامن میں ڈال دیا جائے گا، اور چھٹا کہ دل سخت ہو جائے گا انسان، یہ وہ نقصانات ہیں کہ جو بیان کے، اب اس کا راہ حل کیا ہے، کیسے غفلت کو دور کریں، آئیے پھر معصومین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اس غفلت کو کیسے دور کیا جائے، راہ علاج ہمیں بتائیے، راہ علاج کیا ہے، یہ جو ابھی چھ نکات بتائیں، میزان الحکمہ جلد تین باب آثار الغفلہ، آثار غفلت کے باب میں ذکر ہے، اب تو خیر اردو میں ترجمہ ہو گئی، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، راہ علاج کس کا، غفلت کا، پہلی چیز کثرت سے ذکر الہی، دو وقت اور زمانے کی شناخت، تین سفر آخرت کے، سفر آخرت کے طولانی ہونے سے مدد لینا، ابھی اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. چار، واجب نمازوں کی اول وقت ادائیگی، کثرت سے ذکر الہی. انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرے، ذکر کرے. ذکر کہتے ہیں کہ یاد کرنا، انسان بھولنے نہ پائے. ذکر الہی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں. ذکر الہی دل متوجہ، دل ذکر کرے. آیت اللہ بہجت سے پوچھتے تھے ہمیں یہ ذکر بتائیے وہ ذکر بتائیے، انہوں نے کہا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ ذکر عملی. ذکر لسانی بہت اچھا ہے، زبانی ذکر کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم ارنا الاشیاء کما ہی. ٹھیک ہے، خدا کو یاد کرے، ذکر کرے، یہ ذکر لسانی ہے. کہتے ہیں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ ذکر عملی. تمہارا عمل تمہارے زبان کے ذکر کی تائید کرے. زبان استغفر اللہ کہہ رہی ہو اور عمل جو ہے وہ گناہ، نہیں، میچ نہیں ہے، یہ میچ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ جب وہ کوئی جوڑا لینے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ شیڈ اس کنٹراسٹ ہیں، میچنگ، کنٹراسٹ کسی کہتے ہیں پھر؟ جی ٹھیک ہے نا. تو یہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور ذکر، تو کہتے ہیں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ ذکر عملی. عمل تمہارا، زبان مدد دے گی تمہارے ذکر عملی کو ٹھیک کرنے میں، لیکن اگر زبان میں یہ اٹک جاؤ اور عمل ٹھیک نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کثرت سے ذکر الہی، اور روایت میں ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے؟ حرام سے دوری، یہ حقیقت ذکر الہی ہے. حقیقت ذکر الہی کیا ہے؟ جب حرام آئے وہاں سٹاپ. یہ اگر یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان سمجھ جائے گا کثرت سے ذکر الہی کس سے، غفلت سے بچنے کے لیے. وقت اور زمانے کی شناخت، یعنی سیاسی لحاظ سے اور اجتماعی و معاشرتی لحاظ سے زمانے کی شناخت حاصل کریں کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے، کون ہمارا نائب امام ہے، ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، اس وقت کیا حالات ہیں، تشیع کے کیا حالات ہیں. یہ سفر آخرت کے طولانی ہونے سے مدد لینا، یعنی یہ جو زندگی تمہیں جتنا ٹائم تم گین کر رہے ہو روزانہ، اس سے اپنی غفلت کا علاج کرو. یہ جو تمہیں روزانہ ٹائم مل رہا ہے، اب تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو سفر آخرت ہے تمہاری آخرت کب آئے گی، یہ تمہاری موت جو ہے وہ کب آئے گی. تم 2015 میں ہو، موت کب آئے گی؟ 17 میں آئے گی، 18 میں آئے گی، 20 میں آئے گی، 50 میں آئے گی، کب آئے گی؟ کچھ نہیں معلوم، اگلے مہینے آئے گی، اگلے دن آئے گی. جتنا بھی ٹائم جو ہے وہ تم گین کر رہے ہو، یہ وہی کہا ہے کہ سفر کے طولانی ہونے سے مدد لو. یعنی خدا تیرا شکر، تو نے آج مجھے صحیح سالم اٹھایا، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما. واجب نمازوں کے اول وقت ادائیگی، یہ غفلت کو دور کرے گی. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ نماز اور عصر مغرب عشاء ہم پڑھ لیتے لیکن فجر نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ تم چار نمازوں کو، ظہر، عصر، مغرب عشاء، ان کو اول وقت ادا کرنے کی عادت ڈالو، خود بخود تمہاری آنکھ فجر کے لیے کھلے. کیوں؟ جہاں ایک بجا تم نے کہا نماز، جہاں چار ساڑھے چار بجے تم نے کہا عصر، جہاں مغرب ہوئی اذان ہوئی تم نے کہا مغرب، جہاں عشاء کی اذان ہوئی تم نے کہا کہ عشاء، یعنی توجہ ہے، مس نہیں ہو. یہ ساتھ ملا کے پڑھیں، الگ الگ پڑھیں، ساتھ ملا کے پڑھنے کی اجازت دی ہمیں. اگر انسان فرادہ پڑھ رہا ہے تو بہتر ہی کہ الگ الگ پڑھے، فضیلت کے وقت پڑھے، اول وقت جو اس کا فضیلت کا وقت ہے. یہ جو فکر ہے نا کہ نماز نماز، ایک بج کے نماز، مغرب کی نماز، یہ فکر جو ہے نا کہ نماز مس نہ ہو، یہ انسان کو فجر کے لیے بیدار کرے گی. اور آخری جو نقطہ امام نے کہا کہ وہ ہے شیطان کے ہاتھوں دھوکے سے بچا. شیطان کے دھوکے میں نہ آئے انسان. وَالْإِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, ہم تیرے شیطان کے خدا, خدا کہتے ہیں, يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں, انخدا یعنی دھوکے میں آ جانا, ہم تیرے دشمن کے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ امام سجاد کہہ رہے ہیں وَالْإِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ, تیرے دشمن کے, یعنی خدا سے محبت اتنی ہے, خدا جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. خدا نے واضح طور پر قرآن, یہ شیطان تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے, لیکن یہ امام سجاد اور خدا کی محبت دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, لے ادو کا محبت, اے خدا میں تو سے محبت کرتا ہوں, تیرا دشمن شیطان ہے وہ میرا ہے, جب میرا دشمن تو مجھے بہکائے گا, تو مجھے اس کی دھوکے فریب سے محفوظ رکھ. شیطان کے مکر و ہیلے کی راہیں کہاں 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 سے شیطان بہکاتا ہے, ایک خود پسندی, خود پسند, اپنے آپ کی تعریف کرنا, میں ہوں ٹھیک ہے, میری نماز اچھی, میرے درس اچھا, میری عبادت اچھی, میرا روزہ اچھا, خود پسند, خود محور, سیلفش. سیلفش یعنی لالچی, لالچی بھی ان معنی میں کہ وہ اپنی ذات کو محور بناتا ہے. فیس بک کا ایک نفسیاتی اثر خود پسندی ہے. جی سیلفی, جی یہ جو سیلفی آ گئے نا, یہ سیلفی, خود فیس بک, یہ آپ کی کور فوٹو ہے, یہ آپ کی ڈی پی ہے, یہاں آپ کی لسٹ آ رہی ہے, یہاں آپ کے فرینڈس ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے وہ کمنٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا آتا ہے لائک, نہیں میسیجز, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے فرینڈس آتے ہیں جو آپ کو یعنی درخواست دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لائک کا جو آپشن آتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے, جی یہیں پہ آتا ہے نا. دیکھیں فرینڈز جو آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ریکویسٹ آئی, اس کے بعد میسیجز ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو آ رہے ہوتے ہیں. اس کو یہاں کیوں نہیں رکھا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان رائٹ ہینڈ سے شروع کرتا ہے, زیادہ تر دنیا میں انسان رائٹ ہینڈ سے, ٹھیک ہے نا, لہذا انسان کی سب سے پہلی توجہ جو اپنا پیج کھولنے کے بعد جاتی ہے وہ سیدھی کمنٹس پہ جاتی ہے. جو میں نے پوسٹ کی تھی اس پہ کتنے لائک آئے, کتنے کمنٹس آئے, دیکھوں تو کس نے مجھے شاباش دی, کسی نے مجھے پلس پوائنٹ دیا, کس نے مجھے نگیٹو پوائنٹ دیا, کس نے 50-50 رکھا ہے, میں دیکھوں تو. یہ خود پسندی ہے, اس کا نفسیاتی اثر کیا ہے, خود پسندی ہے. شاید یعنی اس کو میں نے بہت عرصے جب اس کو دیکھا تو پھر مجھے یعنی یہ چیز محسوس ہوئی, حتیٰ کہ بعض اوقات انسان جب نارمل یوز کر رہا تھا اس میں بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک پوسٹ کی تھی دیکھوں تو لوگوں نے کیا کہا ہے, یہ وہ چیز ہے. یعنی اس کا نفسیاتی اثر کیا ہے, خود پسندی. خود پسندی امام کہہ رہے شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے, تم اپنوں کو پیور خالص بے عیب سمجھو گے, آہستہ آہستہ اس کا اثر یہ ہوگا. کتنے لائک آئے ہیں اس میں, کتنے شیئر کیا گیا اس کو, کتنے کمنٹس آئے ہیں اس میں. لہذا ایک نفسیاتی اثر, اس میں تفصیل ہے اس میں نہیں جاؤں گا میں, بہرحال بس اتنا ہی, خود پسندی یعنی جب انسان بے عیب سمجھے گا اپنے کاموں کو تو وہ پھر خود پسند ہوتا چلا جائے گا. دوسری چیز اعمال کو زیادہ سمجھنا, اعمال کو زیادہ سمجھنا. تین, انسان اپنے عمل کو کثیر سمجھے, گناہ کو کم سمجھنا. گناہ کم سمجھے, اعمال زیادہ سمجھے. چوتھی چیز نامحرم خواتین سے محبت, ریلیشن, ایس ایم ایس, بات چیت, کسی بھی صورت میں ہو. محبت سے مراد وہ محبت نہیں, یعنی تعلقات, ناجائز تعلقات ایس ایم ایس کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. شراب ایک اور چیز امام نے بتائی. اس کے بعد درہم و دینار, یعنی مال و دولت سے محبت, مال سے محبت, وہ تمہیں شیطان کے قریب لے جائے گی. پھر بغض رکھنا, ظلم کرنا, لوگوں سے کی نفرت کو, کینے کو اپنے دل میں بسا لینا, انسان اپنے برے اعمال کو زینت دے, برے اعمال کی زینت, اچھا سمجھے اپنے برے اعمال کو. نہیں, صحیح کیا ہے, میں نے ٹھیک کیا ہے, بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اس کے بعد دسواں, توبہ کی امید دلاتے رہنا. توبہ کی امید دلانا, کر لوں گا, ٹھیک ہے, ہو جائے گا, ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اس کے بعد گیارہواں, امام نے کہا اہل ہوا و حوث کی محافل میں شرکت, جو خدا سے دور ہیں اہل حوث کی محافل میں شرکت. اس کے بعد حسد, غصہ, جب دو نامحرم مرد و عورت کی خالی جگہ موجود ہوں, جب دو افراد کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جانے لگے تو اس وقت شیطان کود کے سامنے آ جاتا ہے. یہ 12-15 نکات امام نے بیان کی میزان الحکمہ جلد 2 باب شیطان میں, کہ یہ چار چیزیں امام نے بیان فرمائی کہ چار چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ, انحراف سے, بے بصیرتی سے, غفلت سے, اور شیطان کے دھوکے میں آنے سے. ہر ایک کا ہم نے بتایا کہ کیا نقصانات ہیں اور بچنے کے طریقے بتائیں. شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت ہی آسان سی بات ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے اور پریکٹس کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان کے دھوکے میں آنے سے خود کو بچانے کے مقدمات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی خالص بندگی کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا, اگر ہم اب تک نہیں بخشے گئے ہیں تو ان چند دنوں شبوں میں ہمیں بخش دے. اے خدا, ہمیں مرحومین میں سے قرار دے, محرومین میں سے قرار نہ دے. حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. اور محمد و آل محمد صلوات.